بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ الصفحہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکس بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 123 سے سنتے ہیں. سوال نمبر 8, جنگلی حیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پاکستان کا فانا اور اس کی اہمیت بیان کریں. نمبر 9, تحفظ کیا ہے؟ قدرتی وسائل کا تحفظ کیوں ضروری ہے؟ رکازاتی ایندھن کے تحفظ کے لیے طریقے تجویز کریں. نمبر 10, انسانی آبادی کے پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کے منفی اثرات کیا ہیں؟ سوال نمبر 5, نرجا ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. نمبر 1, ہوا جن گیسوں سے مل کر بنتی ہے ان کی فیصد مقدار لکھیے. نمبر 2, فضا کی اوزون پرت کیا کرتی ہے؟ نمبر 3, پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کیوں جمی رہتی ہے جبکہ ان کے نیچے برف نہیں ہوتی؟ نمبر 4, معدنیات کیا ہیں؟ پاکستان میں پائے جانے والے قیمتی معدنیات کے نام بتائیے. نمبر 5, توانائی کے ایسے ذرائع کے نام بتائیے جن میں قدرتی ایندھن کو استعمال میں نہیں لایا جاتا. نمبر 6, کون سے ایسے جاندار ہیں جن کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ نمبر 7, انسانی آبادی کے پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 6, مندرجہ ذیل حصوں کو ملائیے. 3 کالم, نمبر شمار, فضا اور تحفظ. پہلے کالم کی ہیڈنگ ہے نمبر شمار, 3 کالمز ہیں اور نمبر شمار 1, دوسرا کالم فضا, تیسرا کالم تحفظ. نمبر شمار 2, پہلا کالم درجہ حرارت, دباؤ, باد, نمی, دوسرا کالم رکازاتی ایندھن. نمبر شمار 3, پہلا کالم کوئلہ, تیل, گیس, تیسرا کالم آبادی کا تیزی سے پھیلاؤ. نمبر شمار 4, پہلا کالم وسائل کے دانش مندانہ طریقے سے استعمال اور دوسرا کالم زمین کے گرد گیسوں کا غلاف. نمبر شمار 5, دوسرا کالم غربت, صحت کی بدحالی, ناقص غذا, جہالت, تیسرا کالم آب و ہوا کی تشکیل. باب نمبر 7, توانائی, انرجی, ENERGY, علمی مقاصد. توانائی کی تعریف. نمبر 2, توانائی کی مختلف اقسام. نمبر 3, توانائی کے مختلف ذرائع. نمبر 4, روایتی اور غیر روایتی توانائی کے ذرائع کا فرق کرنا. نمبر 5, توانائی کا ایک دوسرے میں تبدیل ہونا. نمبر 6, زندگی اور ملکی ترقی میں توانائی کا کردار. نمبر 7, بقائے توانائی کی توزیع. نمبر 8, توانائی کی پیمائش کے طریقے. اور نمبر 9, توانائی کو محفوظ رکھنے کے طریقے اور ذرائع. ہیڈنگ 7.1, توانائی کیا ہے, واٹ از انرجی. یہ سمجھنے کے لیے کہ انرجی کیا ہے, توانائی کیا ہے, آپ اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے نرجا ذیل تجربات کے تصور کیجیے. 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ 20 فٹ بلندی تک 25 کلو گرام وزن اٹھا کر لے جانے پر کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ ایسی صورت میں آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, نڈھال ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ نے اپنے جسم اور وزن کو کچھ فاصلے تک لے جا کر کچھ نہ کچھ کام کیا ہے. یہ کام جو آپ نے انجام دیا, اس کا انحصار 2 چیزوں پر ہے. 1, قوت جو آپ نے استعمال کی, اور 2, فاصلہ جو آپ نے طے کیا. سائنسدانوں کے مطابق کسی جسم کو قوت لگا کر کچھ فاصلے تک لے جانا کام کہلاتا ہے. لہذا سائنسدانوں کے نزدیک گیند کو پھینکنا بھی ایک کام ہے. یہ درست ہے کیونکہ گیند کو پھینکنے کے لیے طاقت لگائی جاتی ہے, قوت, اور گیند حرکت کرتی ہے. کام کے لیے کسی بھی شے کو حرکت میں لانے کے لیے اس پر قوت کا لگانا ضروری ہے. قوت لگانے کے لیے آپ کے پاس توانائی کا ہونا ضروری ہے, جو آپ کے جسم کی توانائی ہے, کسی دوسری شکل میں ہو سکتی ہے. دوڑنے, کرکٹ, فٹ بال اور دیگر کھیل کھیلنے کی محض آپ اس لیے اہل ہیں کہ آپ ان کاموں کے لیے توانائی اس غذا سے حاصل کرتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں. جیسا کہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ چلنا اور دوڑنا ایک کام ہے اور یہ بغیر قوت کے انجام نہیں دیا جا سکتا. اور قوت لگانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا توانائی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ توانائی کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح ایک مشین کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ مشین خود سے کام نہیں کر سکتی، لہٰذا اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کوئلہ، گیسولین یا کوئی اور ایندھن یا بجلی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ توانائی کے بہت سے ذرائع ہیں جن کے بارے میں آپ بعد میں پڑھیں گے۔ ہیڈنگ 7.1.1 توانائی کی مختلف شکلیں۔ ہر شخص دن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرنے کے لیے توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کے لیے کام کے معنی کسی ناخوشگوار کام یا کسی ذمہ داری کے ہو سکتے ہیں جسے آپ کو بہتر طور انجام دینا پڑتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے نزدیک کام کے معنی کچھ مختلف ہیں۔ کسی جسم پر قوت لگانے سے اس میں حرکت پیدا ہونے کو کام کہا جاتا ہے۔ کام کا اس بات سے کوئی واسطہ نہیں کہ کسی وزنی جسم پر آپ کتنی طاقت صرف کرتے ہیں، بلکہ کسی جسم پر اس وقت تک کام نہیں ہوتا جب تک وہ جسم حرکت نہ کرے۔ یہاں ایک بچے کی تصویر دی گئی ہے اور جو کہ رکوع میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں ایک چکور کارٹن ہے، ڈبہ ہے، اور وہ وزن سے بھرا ہوا ہے اور اس پہ 8 lbs لکھا ہوا ہے، اور وہ پوری طاقت سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، تقریباً اس کی پنڈلیوں تک وہ اٹھا چکا ہے، اور ہیڈنگ دی گئی ہے قوت سے وزن اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسری تصویر ایک آدمی کی ہے، اس نے ایک ٹرالی ہے، اس میں سامان بھرا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے ٹرالی کو پکڑ کے آگے کی طرف دھکیل رہا ہے، اور اس پکچر میں اس کا ایک پاؤں آگے اور ایک پیچھے ہے، دونوں ہاتھ ٹرالی کے اوپر ہیں، پوری قوت سے وزن لگا رہا ہے، وہ بھی رکوع میں جھکا ہوا ہے، اور اس تصویر پر ہیڈنگ دی گئی ہے جسم پر قوت لگائی جا رہی ہے۔ اس لیے سائنسدانوں کے لیے گیند کا پھینکنا کام ہے، یہ درست ہے، کیونکہ گیند کو پھینکنے کے لیے اس پر قوت لگائی جاتی ہے جس کی بدولت وہ حرکت کرتی ہے۔ قوت بغیر کسی توانائی کے ماخذ کی نہیں لگائی جا سکتی، لہٰذا توانائی کے بغیر کوئی بھی شے حرکت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم چلتے ہیں، دوڑتے، کھیلتے، لکھتے ہیں تو ہمیں توانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں یہ تمام توانائی اس غذا سے حاصل ہوتی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ اسی طرح کوئلہ انجن کو توانائی فراہم کرتا ہے، جس سے بہت بھاری اور لمبی ٹرین چلائی جا سکتی ہے، جو مسافروں، اشیاء اور تجارتی مال کو لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کوئلے کو صنعتوں میں توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گیسولین یعنی ڈیزل اور پیٹرول، گاڑیوں، ٹریکٹرز اور موٹر سائیکل وغیرہ چلانے، حتیٰ کہ ہوائی جہاز اڑانے کے لیے توانائی مہیا کرتی ہے۔ بلندی سے گرتا ہوا پانی توانائی رکھتا ہے، جس سے بجلی تیار کی جاتی ہے۔ مختلف معدنیات کو نکالنے کے لیے چٹانوں کو اڑایا جاتا ہے، جس کے لیے ڈائنامائٹ توانائی مہیا کرتا ہے، یورینیم U-335، حتیٰ کہ ہائیڈروجن کا عنصر بھی اس قدر توانائی مہیا کرتا ہے جو پوری دنیا کی بربادی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ باد یا چلتی ہوئی ہوا کی توانائی سے بادبانی کشتیاں چلائی جاتی ہیں، یہ جس وقت طوفان، باد و بارہ اور تیز آندھیوں کی شکل اختیار کرتی ہے تو گھروں کو تباہ کر سکتی ہے، درختوں کو جڑ سے اکھیڑ سکتی ہے۔ راکٹ، جس میں توانائی کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے، زمین کی سطح سے سینکڑوں میل بلندی تک چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم توانائی رکھنے والی اشیاء کی ایسی بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جو اپنی توانائی کی بدولت خود سے حرکت کرتی ہیں، یا پھر دوسری اشیاء کو حرکت میں لانے کے لیے طاقت یا صلاحیت رکھتی ہیں۔ توانائی مہیا کرنے کی مرجہ والا تمام مثالیں ایک ہی جیسی توانائی نہیں رکھتی۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور تیز چلتی ہوئی ہوا کی توانائی، ڈائنامائٹ میں موجود غیر متحرک توانائی، دونوں ایک ہی قسم کی توانائی؟ کیا آپ کے خیال میں ایک رکے ہوئے راکٹ کی توانائی اسی قسم کی ہوگی جیسی مہوے پرواز راکٹ کی توانائی ہوتی ہے؟ مختلف قسم کی توانائی کو دراصل مختلف نام دیے گئے ہیں، جو کہ یہ ہیں: نمبر 1 مخفی توانائی، انڈر بریکٹ جمع شدہ توانائی، نمبر 2 حرکی توانائی، انڈر بریکٹ حرکت کرتی ہوئی اشیاء کی توانائی۔ کوئی جسم ہمارے سامنے اس صورت میں موجود ہوتا ہے کہ اس میں قوت لگانے کے لیے کوئی طاقت یا توانائی موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کی کیمیائی بناوٹ یا ساخت، اس کی اپنی حالت کے اعتبار سے اس میں توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار ہو سکتی ہے۔ ایسی توانائی کو جمع شدہ یا محفوظ توانائی کہتے ہیں۔ مثلاً بلندی پر موجود ڈیم میں جمع شدہ پانی بالکل خاموش، غیر متحرک دکھائی دیتا ہے، گویا اس میں کوئی توانائی موجود نہیں ہے، لیکن جب اسے سرنگ کے ذریعے خارج کیا جاتا ہے تو یہ بجلی پیدا کرنے کے لیے بہت وزنی ٹروائن کو حرکت میں لا سکتا ہے، یہ اپنی راہ میں آنے والی وزنی چٹانوں اور دیگر اشیاء کو بہا کر لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈائنامائٹ جو بظاہر کسی چٹان کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، جب پھٹتا ہے تو اس سے اس قدر توانائی کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے جس سے سخت پہاڑ اور چٹانیں پاش پاش ہو سکتی ہیں، ایسا محض اس کی کیمیائی ساخت پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ توانائی جو کسی جسم میں اس کی حالت کے باعث جمع ہو، مخفی توانائی یعنی پوٹینشیل انرجی کہلاتی ہے۔ یہ مخفی توانائی اس وقت ہر کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے جب پانی سرنگ میں بہتا ہے یا سرنگ سے گرتا ہے۔ گرتے ہوئے پانی کی یہ حرکی توانائی بڑے بڑے ڈیموں کی بنیاد پر موجود ٹربائن کو حرکت میں لے آتی ہے، جو جنریٹر کو حرکت دیتے ہیں، اور اس طرح بجلی تیار ہوتی ہے۔ جب آپ فٹ بال کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو وہ ہوا میں کچھ بلندی تک جاتا ہے اور پھر ایک بلند ترین مقام تک پہنچ کر نیچے آنے لگتا ہے۔ اوپر جاتے وقت اس کی مخفی توانائی بڑھتی ہے، اور جب وہ نیچے گرنے لگتا ہے تو اس میں جمع ہو جانے والی مخفی توانائی ہر کی توانائی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ کیمیائی توانائی، کیمیکل انرجی۔ بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن میں مخفی توانائی ان کی کیمیائی بناوٹ کے باعث موجود ہوتی ہے، مثال کے طور پر ڈائنامائٹ، گن پاؤڈر اور دھماکوں کی اشیاء محض اپنی کیمیائی ساخت یا بناوٹ کے باعث مخفی توانائی رکھتے ہیں۔ اس قسم کی توانائی کو عام طور پر کیمیائی توانائی بھی کہتے ہیں۔ برقی توانائی، الیکٹریکل انرجی۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کمرے میں موجود بجلی کا بٹن دباتے ہیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اب دوبارہ وہی بٹن دباتے ہیں، لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت میں برقی چارج یا برقی تاروں کے ذریعے، برقی رو تاروں کے ذریعے متحرک ہو کر ٹیوب لائٹ یا بلب کو روشن کر دیتی ہے۔ چارج یا برقی رو کی اس حرکی توانائی کو برقی توانائی کہا جاتا ہے۔ حرارتی توانائی، ہیٹ انرجی۔ کوئلہ اور دیگر ایسی اشیاء جو اپنے اندر حرارت کو محفوظ رکھتی ہیں، حرارتی توانائی رکھنے والی اشیاء کہلاتی ہیں۔ مشینیں جو حرکت سے کام انجام دیتی ہیں، ان کی اس حرکی توانائی کو میکان کی توانائی کا نام دیا جاتا ہے۔ شعائی توانائی، روشنی، آواز، بلائے بنفشی، ریڈیم، ایکس ریز کی لہریں جو خلا میں گزر سکتی ہیں، حرکی توانائی رکھتی ہے۔ حرکی توانائی کی ایسی قسم جو لہروں کی شکل میں ہو، عام طور پر شعائی توانائی کہلاتی ہے۔ لیکن توانائی کی تمام تر اقسام جنہیں زیر بحث لایا گیا، محض توانائی کی دو بنیادی اقسام میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر ایک، مخفی یا جمع شدہ توانائی، اور نمبر دو، حرکی یعنی حرکت سے پیدا ہونے والی توانائی۔ ہیڈنگ 7.1.2، توانائی کا ایک شکل سے دوسری شکل میں باہمی تبادلہ۔ کیا آپ اپنے گھر میں استعمال ہونے والے بجلی کے آلات کے نام بتا سکتے ہیں؟ آپ بہت سی ایسی اشیاء استعمال کر رہے ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں، مثلاً بجلی کی استری، بلب، لائٹس، پنکھے، بجلی کی گھنٹی وغیرہ۔ ان تمام بجلی کے آلات میں آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی استری میں برقی توانائی کو حرارت میں تبدیل کیا جاتا ہے، بجلی کے بلب میں برقی توانائی کو روشنی اور حرارت میں تبدیل کیا جاتا ہے، بجلی کے پنکھے میں برقی توانائی میکان کی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بجلی کی گھنٹی یا بزر میں برقی توانائی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے گھر تک بجلی کہاں سے آتی ہے؟ آپ اپنے گھر میں بجلی کے آلات استعمال کرتے ہیں، لیکن جس جگہ یہ پلگ لگایا جاتا ہے وہ بجلی کا اصل ماخذ یا منبع نہیں ہے، یہ تو آپ کی دیوار ہے، یہ چھت میں موجود بجلی کے ایک بڑے سرکٹ کا حصہ ہے، اور یہ سرکٹ بھی محض آپ کے گھر کے باہر موجود ایک اور بڑے سرکٹ کا حصہ ہے۔ آپ نے شاید لوہے کے ایسے لمبے کھمبے دیکھے ہوں जिन पर बिजली के तार बंधे होते हैं। ये लंबे खंबे एक बिजली घर यानी पावर हाउस से शुरू होते हैं जो बहुत ज़्यादा फासले पर मौजूद होता है। बिजली घरों में आप कुछ मशीनें देख पाएंगे जो बिजली पैदा करती हैं। ये मशीनें जनरेटर्स कहलाती हैं। हर जनरेटर एक टरबाइन से जुड़ा गया होता है जो कि एक तिरछे ब्लेड वाला पहिया है। जब डैम से पानी तेज़ी से आकर टरबाइन के इन ब्लेडों पर गिरता है तो टरबाइन घूमने लगता है। अब टरबाइन जनरेटर को बहुत तेज़ी से घुमाता है, गोया हरकत करते हुए पानी की तवनाई से वो कुवत पैदा होती है जो जनरेटर को तेज़ी से घुमाती है। बस मुतहरिक पानी की इस कुवत से बिजली की एक बहुत बड़ी मिकदार तैयार की जाती है। अब तवनाई की उन तब्दीलियों के बारे में सोचिए जो डैम के मकाम से लेकर आपके अपने घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली के आलात तक वाक़ होती है। पानी जो डैम में जमा किया जाता है मख्फी तवनाई रखता है। डैम के उस पानी को हरकत में लाने से उसकी मख्फी तवनाई हर की तवनाई में तब्दील हो जाती है। बहते हुए पानी की हर की तवनाई टरबाइन को घुमाती है। इस तरह हर की तवनाई मैकान की तवनाई में तब्दील हो जाती है। मैकान की तवनाई से जनरेटर चलता है और जनरेटर से बिजली तैयार होती है, या ये कि जनरेटर की मदद से मैकान की तवनाई बरकी तवनाई में तब्दील हो जाती है। बरकी तवनाई तारों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचती है और फिर मुख्तलिफ आलात के ज़रिए रोशनी, हरारत, मैकान की और आवाज़ की तवनाई में तब्दील हो जाती है। मिसाल, बहरी जहाज़ में बॉयलर्स में मौजूद पानी को भाप में तब्दील करने के लिए तेल बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। भाप की हरारती तवनाई टरबाइन को हरकत देने में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह हरारती तवनाई मैकान की तवनाई में तब्दील हो जाती है। टरबाइन घूमने से जनरेटर या डायनोमो DYNAMO हरकत में आता है जो बिजली पैदा करता है। ये बिजली जहाज़ की मोटर को चलाती है। मोटर की ताकत जहाज़ चलाने वाले पंखों को घुमाती है और इस तरह जहाज़ पानी में हरकत में आ जाता है। इन मिसालों से हमें मालूम होता है कि तवनाई मुसलसल तब्दील होती रहती है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि तवनाई तबाह हो जाती है? इस सवाल का जवाब साइंसदानों के पेश करदा इस उसूल से दिया जा सकता है जिसे कानून बकाए तवनाई लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये कानून कहता है कि तवनाई अपनी हालत तो बदल सकती है लेकिन इसे ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। हेडिंग 7.2 तवनाई की बढ़ती हुई मांग, इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। यहाँ गंदम, चावल, मकई, कपास, गन्ना वगैरह उगता है। कपास को चांदी का धागा भी कहा जाता है। ये जहाँ ज़र मुबादला कमाने का एक ज़रिया है वही मुल्क में कपड़ा बुनने वाली सनत की ज़रूरत भी पूरा करती है। हम कपास को जब जैनिंग फैक्ट्री में जिस अमल से गुजारा जाता है तो इसके नतीजे में बीज और कपास अलहदा अलहदा कर लिए जाते हैं। कपास के बीज को तेल हासिल करने के लिए तेल के कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। बाद अजा इस तेल में से हाइड्रोजन गैस गुजार कर वनस्पति घी तैयार कर लिया जाता है। तेल हासिल करने के बाद बचा हुआ हिस्सा खली की सूरत में जानवरों की खुराक में इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में शक्कर की सनत भी खूब परवान चढ़ चुकी है और हमारी शक्कर की पैदावार मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर रही है। इसके अलावा शक्कर को बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। गंदम, चावल, मकई, इन सबको जदीद ज़रूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए काश्त की जा रही है। ट्रैक्टर, खाद, ख़ास तरीक़ों से तैयारशुदा बीज और कीड़े मार अद्वियात भी इस्तेमाल की जा रही है। ज़रात में इन चीज़ों का इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। यही वजह है कि हम आज अच्छी पैदावार हासिल कर रहे हैं और अब हमारा मुल्क चावल को बरामद कर रहा है और बड़ी मकदार में बैरूनी ज़र मुबादला कमा रहा है। ये कहा जा सकता है कि हमारा मुल्क ज़रात के मैदान में बहुत हद तक तरक्की कर चुका है। इलावा जी हम फलों में सेब, आम, नारंगी, लीमू वगैरह की भी काश्त कर रहे हैं। अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ फलों की अच्छी खासी मकदार ज़र मुबादला कमाने के लिए बरामद भी किया जा रहा है, क्योंकि ज़रात तरक्की ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے توانائی کی ضرورت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ زراعت میں استعمال کی جانے والی تمام مشینوں کے لیے تیل کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مصنوعی کھاد کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے لیے کھاد بنانے والی صنعتیں لگائی جا چکی ہیں، جن میں اکثر قدرتی گیس کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرتی گیس گھروں میں بھی استعمال کی جا رہی ہے، لہٰذا گیس کا خرچ یعنی اخراج بڑھ گیا ہے اور دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب تو گیس کو گاڑیوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ تیل اور گیس کو تھرمل پاور اسٹیشن میں بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ تربیلا، منگلا اور ہب میں پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے، جو بڑے شہروں اور صنعتوں کی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے، جو نہایت تکلیف دہ اور معاشرتی اور سیاسی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ برقی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں 3 نیوکلیئر پاور اسٹیشن ہیں، اس کے باوجود طلب اور رسد کے درمیان توازن موجود نہیں ہے۔ ملک میں توانائی، تیل، گیس اور بجلی کی ضرورت یا طلب کے مسائل پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ ہیڈنگ 7.2.1، برقی توانائی کی پیداوار کے مختلف طریقے۔ کیونکہ بجلی ہمارے گھروں، فیکٹریز، دفاتر، انڈسٹریز کے لیے بہت ہی سہل استعمال ذریعہ ہے، اسے جنریٹر سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جنریٹر بہتے ہوئے پانی، بھاپ، تیز ہوا، دھماکے سے پھٹنے والی گیس کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ آج کل ہم دریاؤں کا بہتا ہوا پانی بڑے بڑے ڈیموں میں جمع کر کے ان کے دامن میں لگائے گئے پاور اسٹیشن میں بجلی بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں اسی طرح بجلی تیار کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تربیلا ڈیم تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں اسی طرح بجلی تیار کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تربیلا ڈیم تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے، جبکہ منگلا ڈیم میرپور آزاد کشمیر کے قریب منگلا کے مقام پر دریائے جہلم پر بنایا گیا ہے۔ تربیلا اور منگلا ڈیم پر لگائے گئے جنریٹر سے تیار کی گئی بجلی کو تاروں کے ذریعے سینکڑوں میل دور شہروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیونکہ بجلی تیار کرنے کے لیے تیزی سے بہتا ہوا پانی بہت سی جگہوں پر نہیں ہے، لہٰذا جنریٹر کو چلانے کے لیے کچھ اور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنریٹر عام طور پر بھاپ کی توانائی سے چلائے جاتے ہیں، کوئلہ، تیل، حتیٰ کہ قدرتی گیس کو جلانے سے پیدا ہونے والی حرارت سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ بھاپ ٹربائن کے بلیڈوں پر قوت لگاتی ہے، اور جیسے ہی ٹربائن بہت زیادہ رفتار سے گھومنے لگتا ہے، جنریٹر حرکت میں آ جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ ایسے بجلی گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں، جن میں کوئلہ، تیل اور قدرتی گیس جلا کر بجلی تیار کی جاتی ہے۔ توانائی کے یہ ماخذ روایتی ماخذ کہلاتے ہیں، لیکن توانائی کے یہ روایتی ماخذ محدود اور کچھ عرصے میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں موجود دیگر قدرتی وسائل کو استعمال کر کے بجلی تیار کی جائے۔ یہ قدرتی وسائل سورج کی روشنی، گیس، ہوا، سمندر میں اٹھنے والی پانی کی لہریں اور زمین کے اندر موجود حرارتی توانائی ہے۔ توانائی کی تمام ذرائع غیر روایتی کہلاتے ہیں۔ ان دیگر ذرائع کے متعلق ہم آئندہ بحث کریں گے۔ بجلی کی تیاری کے لیے استعمال کی جانے والی ایک اور توانائی کی شکل دھماکے سے پھٹنے والی گیس ہے۔ گیسولین انجن یا ڈیزل انجن میں جب گیس پھٹتی ہے تو بڑی قوت کے ساتھ دھکا لگا سکتی ہے۔ اس طرح انجن سے جنریٹر کو چلایا جا سکتا ہے، جس سے بجلی تیار ہوتی ہے۔ کسی گاڑی کا گیسولین انجن کار میں ایک چھوٹے سے جنریٹر کو چلاتا ہے۔ یہ جنریٹر بیٹری کو چارج رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ کار کے لیے اس وقت کرنٹ بھی پیدا کرتا ہے جبکہ انجن چل رہا ہو۔ ہیڈنگ 7.3، توانائی کے ذرائع۔ توانائی کے ذرائع کو روایتی اور غیر روایتی درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ توانائی کے روایتی ذرائع میں ایندھن یعنی کوئلہ، لکڑی، تیل اور قدرتی گیس شامل ہے، جبکہ غیر روایتی ذرائع میں سورج، ہوا، پانی کی لہریں، زمین، زمینی حرارت، بایو ماس اور ایٹم کا نیوکلس شامل ہے۔ آئیے توانائی کے غیر روایتی ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہیڈنگ 7.3.1، शमसी तवनाई, सोलर एनर्जी। आजकल सूरज की तवनाई से बर्की तवनाई यानी बिजली तैयार की जाती है। एक आला जिसे शमसी सेल कहा जाता है, सूरज की तवनाई को बर्की तवनाई में बदल देता है। ऐसे शमसी सेल कैलकुलेटर और गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शमसी सेल से तैयार की गई बैटरियों को रेडियो, टेलीविजन के आलात जो मस्नूई सैयारों में लगाए जाते हैं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हर सेल दो मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टल्स की सतहों से बना है। जब सूरज की शुआएं इन सतहों से टकराती है तो बर्की करंट इन दोनों मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के दरमियान बहने लगता है। साइंसदान सूरज की तवनाई से बिजली पैदा करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। शमसी सेल तैयार किए जा चुके हैं जो सूरज की रोशनी को बर्की तवनाई में तब्दील करते हैं, जिसे हम अपने घरों और इंडस्ट्रीज में मशीनों को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे तवनाई के रिवायती ज़राए जो तेज़ी से खर्च हो रहे हैं, अनकरीब शमसी तवनाई उनकी जगह ले लेगी। हेडिंग 7.3.2, चलती हुई हवा से तवनाई। ज़माने माजी में तकरीबन 1300 साल कबल लोगों ने शायद सबसे पहले हवा की कुवत को पानी में कश्ती धकेलने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बिलाखिर पौन या हवाई चक्की की इजाद का बायस हुआ। हवाई चक्कियों का 1300 साल कबल सबसे पहले वस्ती एशिया में इस्तेमाल हुआ। यूरोप में ये या हवाई चक्कियाँ 700 साल से कुछ ज़्यादा अरसा कबल आटा पीसने, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाई गई। पाकिस्तान में चलती हुई हवा की तवनाई को पानी खींचने या धकेलने और बर्की तवनाई के हुसूल के लिए इस्तेमाल में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हेडिंग 7.3.3, समंदरी लहरों की तवनाई। पाकिस्तान की जनूबी सरहद पर एक वसी अरीज समंदर बहर अरब में मौजूद है। चांद की कशिश शक्ल के बायस समंदर में मद्दो जज़र पैदा होता है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी लहरें समंदर साहिल समंदर के करीब हमारे मुशाहिदे में आती हैं। पानी की ताकतवर लहरें साहिल पर कुछ किलोमीटर तक फैल जाती हैं और फिर समंदर में लौट जाती हैं। आजकल पानी की इन वापस होती हुई लहरों को मिट्टी के ऊंचे ऊंचे किनारे बनाकर रोक लिया जाता है। इसी तरह कुछ पानी ज़मीन पर इस हिस्से में जमा कर लिया जाता है जो मिट्टी, बाढ़ या ऊंचे किनारे के साथ वाक़ होता है। जब ये पानी सूरज की रोशनी की हरारत से खुद ब खुद भाप बनकर उड़ जाता है तो ज़मीन पर नमक की सफ़ेद तह बाकी रह जाती है। इसे जमा करके साफ कर लिया जाता है और मार्केट में खाने के नमक के तौर पर फरोख कर दिया जाता है। साइंसदान समंदर में पैदा होने वाली लहरों के इस मज़र से फ़ायदा उठाने के लिए बिजली बनाने के मंसूबे बना रहे हैं। इस मकसद के लिए साहिल समंदर पर एक तवील बंद जैसी साख तामीर की जाएगी, जिसके दूसरी जानब बुलंद लहरों का पानी जमा किया जा सकेगा। जब पानी वापस समंदर की तरफ पलटेगा तो उसे बाहर निकालने के लिए एक रास्ते से गुजारा जाएगा जहाँ एक टर्बाइन लगाए जा सकते हैं। लिहाजा तेज़ी से बहता हुआ पानी टर्बाइन को चलाएगा, जिससे जनरेटर तेज़ हरकत में आ जाएगा जो कि बिजली पैदा करेगा। हेडिंग 7.3.4, ज़मीन की हरारती तवनाई। जियो GEO मायने ज़मीन और थर्मल के मायने हरारत, जियो थर्मल एनर्जी। लिहाजा जियो थर्मल का मतलब ज़मीन की हरारत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सियारा एक गर्म जलते हुए कुर्रा यानी सूरज से निकला है, इसकी बैरूनी सतह सर्द हो चुकी है, जिसे ज़मीन का कशर कहते हैं। ठंडी होकर ये सतह ज़मीन और चट्टान की शक्ल इख्तियार कर गई है। ज़मीन का ये कशर 5 मील से 30 मील तक मोटा है। इस तह के बाद की निचली तह अब तक गर्म और पिघली हुई हालत में है। इस तह को मेंटल कहा जाता है, जो कि 2000 मील मोटाई रखती है। इसका सबूत यह है कि जब आतिशफिशां फटता है तो इससे फूट पड़ने वाला मादा निहायत गर्म गैसों और माया पर मुश्तमिल होता है, जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं। ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह को कोर CORE कहते हैं। ख्याल है कि ये 4000 मील कतर पर मुहित है। अगर हम ज़मीन के कशर को काफ़ी गहराई तक खोदें تو ہمیں درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ کتاب کا پارٹ نمبر 12 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 میں سماعت فرمائیں۔